السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ الانعام آیہ نمبر 102. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین رب العالمین. جیسے کہ ہم لاسٹ ٹائم اللہ تعالی کی وحدانیت اور شرک کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم لوگ اگلے ہفتے یعنی آج کے دن ڈسکس کریں گے، کیونکہ اللہ تعالی کی یہاں پر صفات آئی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کی ذات کیسی ہے کہ ہم نہ اس کو ہم نے اس کو تصور کرنا چاہیے اور نہ ہی ہم تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم تصور کریں گے تو ہمارے ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ انسانوں کی ہی ٹائپ کی چیزیں ہیں، تو اگر ہم تصور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ اسی کے جیسا سمجھ لیں گے، یا ویسی ہمارے ذہن میں کچھ خیالی تصویر آئے گی. لہٰذا ہمیں اس بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایسے ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس کی شان کے لائق جس طرح ہے وہ ویسے ہے، ہم اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں، اور اس کے مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لیس کمثلہ شیء، ٹھیک ہے، اور اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ لوگوں نے بہت زیادہ یعنی شدت پسندی سے کام لیا، افراد و تفرید کا شکار ہوئے، کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیا، اور کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی طرح کچھ بھی نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، نہ وہ دیکھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے اس طرح سے، تو پھر انسانوں کی طرح ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کچھ بھی، بلکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر نقص اور عیب سے منزہ قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف اور کبریائی بیان کرتے ہیں جو اس کی شان کے لائق ہے. ہم میں سے کوئی اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا کیونکہ کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں میں سے کچھ کو، یہ یعنی جو خوش قسمت بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جن کو یہ شرف ملے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہم کو ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر، لذت النظر الی وجهک و الشوق الی لقائک، کہ ہم تیرے دیدار سے اپنی آنکھوں کو لذت پہنچا سکیں، یعنی ہم کو یعنی وہ جو ہماری جب ہم تجھے دیکھیں گے تو ہماری آنکھوں کو جو وہ کولنس محسوس ہوگی، جو ٹھنڈک محسوس ہوگی وہ ہمیں عطا کر اے اللہ تعالیٰ، اس کا ٹیسٹ، اس کی لذت ہم کو کروا، اور ہمارے دل میں تیری ملاقات کا شوق پیدا کر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس نے اپنے دیدار سے نوازے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے ہوں، ان شاء اللہ، آمین. آئیے اسی کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. ایسی جب سب آیات آتی ہیں تو بہت ڈر بھی لگتا ہے، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے کہ پہلی بات تو ہم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اور ہم تو بہت ہی چھوٹے سے معمولی سے بندے ہیں. جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ لوگ ان لوگوں نے جو کہا ہے ہم اسی کو آگے پیش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی باتیں بھی آگے پہنچاتے ہوئے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ہم جتنا کرنا چاہیے تھا، جتنی ہماری استطاعت تھی کہ ہم اتنا بھی حق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سب میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہیں، یا ہم اس درجے اس لیول کو پا ہی نہیں سکتے. لہٰذا بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تعریف کا، اس کی کبریائی کا حق ادا کرنے والا بنائے، ہماری زبان پر ہمیشہ اس کا ذکر جاری اور ساری رہے، اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہمیں آخرت میں اپنے دیدار سے نوازے، آمین. آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. ذالکم اللہ، یہ اللہ رب ہے، ربکم رب ہے تمہارا، ذالکم اللہ ربکم یہ اللہ رب ہے تمہارا، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، خالق کل شیء خالق ہے ہر چیز کا، فعبدوہ بس تم اسی کی عبادت کرو، وہو اور وہ علی کل شیء وکیل ہر چیز پر نگران ہے، لا تدرکہ الابصار نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں نگاہیں، وہو اور وہ یدرک الابصار پا لیتا ہے آنکھوں کو، وہو اللطیف الخبیر اور وہ باریک بین ہے خبردار ہے، سبحان اللہ، قد تحقیق جاءکم آ چکی تمہارے پاس بصائر دلیلیں نشانیاں جو بھی کچھ ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن پس ابصر جس نے بصیرت سے کام لیا، فلی نفسی تو وہ اپنے ہی لیے اس کا فائدہ ہوگا، ومن امیا اور جو اندھا رہا، فعلیہا تو اسی پر ہے یعنی اس کا وبال، وما انا اور نہیں ہوں میں، علیکم تم پر حفیظ محافظ نگران. روانی والا ترجمہ دیکھتے ہیں، یہ ہے تمہارے اللہ رب کی صفات، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے لہذا اسی کی عبادت کرو، وہ ہر چیز پر نگران ہے، نگاہیں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ بڑا ہی باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلائل آ چکے ہیں، اب جو شخص بصارت سے کام لے گا تو اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا، اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں. سبحان اللہ، یہاں پر اللہ تعالی فرما رہے ہیں، اوپر فرمایا تھا کہ اس نے نئے سرے سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کی، کیونکہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ کوئی اس کی بیوی ہی نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا انٹروڈکشن دیا ان آیات میں کہ وہ اللہ تعالیٰ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. تو یہ ہے تمہارا رب، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، سبحان اللہ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ خالق ہے ہر چیز کا، یعنی زمین اور آسمان، بلکہ ہم تو جانتے بھی نہیں ایسی جہانیں ہیں، اور یہ بات سائنس اب پروف کر چکی ہے کہ اب یعنی کوئی بھی جو دنیا میں چیزیں ہیں صرف جو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے صرف وہی نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں زمین کو، آسمان کو، یا ہماری جتنی دنیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کون سے جہان آباد ہیں آسمانوں میں، یہ زمین کے اندر ہم نہیں جانتے. کتنے ایسے پلانٹ ہیں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ان پلانٹ پر زندگی ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سی مخلوق آباد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ رب العالمین ہے، وہ کئی عالموں کا رب ہے، وہ کوئی ایک عالم نہیں ہے، دنیا ایک نہیں ہے، بلکہ کئی ایسی دنیائیں ہیں جو ہم نہیں جانتے، تو وہ ان سب کا رب ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے وہ، ہر چیز کا، ہم انسانوں کا، تمام فرشتوں کا، جنوں کا، زمین اور آسمان کا خالق ہے. تو اسی لیے چونکہ وہ خالق ہے لہذا عبادت بھی کس کے لیے کرنی چاہیے ہم نے، یا عبادت کے لائق کون ہے، عبادت کے قابل کون ہے، کس کے لیے سجدہ جائز ہو سکتا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، سبحان اللہ. تو فعبدہ، اب یہاں پر فعبدہ تم اسی کی عبادت کرو، عبادت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عبادت کیا ہوتی ہے، عبادت صرف یہ نہیں کہ سجدہ کر لینا، بلکہ دعائیں اسی سے مانگی جائے، اپنی حاجات اسی سے مانگی جائیں. ہمارا رب ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں زرے سے کمال تک پہنچانے والا ہے، یعنی ہم جو پیدا ہوئے جب سے، یہ پیدائش کے ہمارے جو اسباب تھے، ان سب کو وجود میں لانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کس نے حکم دیا، اور کس کے حکم سے، اور کس کی اذن سے دراصل یہ ساری چیزیں ہوئی، سارا پروسیس ہوا، ہسبینڈ کا وائف سے ملنا، اور پھر ایک نطفے کا مادر رحم میں پرورش پانا، پھر وہ خون کا لوتھڑا گوشت میں تبدیل ہونا، پھر ایک بچہ بننا، اور پھر بچے کی پیدائش، اور اس کے بعد اس کا پورا انسان بننا. یہ سارا پروسیس اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ. تو وہ خالق ہے ہر چیز کا، کل شئین، ہر چیز کا خالق ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو. تو عبادت جیسے کہ ہمارے علماء کرام نے اس کو ہمیں ڈیوائیڈ کر کے بتایا ہے نا، آپ جانتے ہوں گے کہ توحید الوہیہ، توحید ربوبیہ، توحید اسماء و صفات ہے نا. توحید الوہیہ یعنی اسی کو الہ ماننا، حاکم مالک خالق اسی کو ماننا، بادشاہت اسی کی ہے۔ توحید ربوبیہ، وہ رب ہے ہمیں ہر چیز پرووائڈ کرنے والا، ہم کو ہر چیز عطا کرنے والا۔ سورج کی روشنی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، چاند کی روشنی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، بارش کا برسنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ہمیں ہر چیز جو پرووائڈ کی جا رہی ہے، چاہے وہ ہماری غذا ہو، ہماری سانس ہو، سانس لینے کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، وہ ساری چیزیں، ہر چیز ہمیں کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو وہ الہ ہے، وہ حاکم ہے، اسی کا حکم چلے گا، وہ رب ہے ہمارا، اور شکر گزاری بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ ساری چیزیں ہمیں وہی پرووائڈ کر رہا ہے، کوئی اور نہیں پرووائڈ کر رہا۔ اسی طرح سے توحید اسماء و صفات، یعنی تمام اچھی صفات کا وہ مالک ہے، اس کے اچھے نام ہے اسماء الحسنی، لہٰذا تم اس کو اسی سے پکارو، تم اس کو کوئی اور نام نہیں دے سکتے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نان مسلم کہتے ہیں داتا، تو تم اس کو داتا کہہ دو، نہیں، نعوذ باللہ۔ نان مسلم کہتے ہیں، کچھ اور نام دیتے ہیں اپنے معبودوں کو، تو تم بھی دے دو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہے، تم ان کو اس کو انہی نام سے پکارو جو اللہ تعالیٰ کے لیے نام ہے، جو اس نے خود پسند کیے ہیں۔ اور سب سے یونیک نام اللہ تعالیٰ کا اللہ ہے، تو وہ احد ہے، الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، اور تم اس کو انہی ناموں سے پکارو جس کا اس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا یا اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو بتایا ہے۔ وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہم کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تم اس کو اسی ناموں سے، انہی ناموں سے پکارو، تو آپ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور نہیں کہہ سکتے۔ جیسے بہت سے لوگ اللہ میاں بول دیتے ہیں، میاں بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ لفظ ہم انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، تو ان کو، اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، تو انسانوں کی طرح نہیں بول سکتے۔ کچھ لوگ بہت عجیب عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ہم اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، بدیع السماوات والارض ہے، سبحان اللہ۔ تو ان کو، یعنی جو غیر مسلم اپنے معبودوں کو جو نام دیتے ہیں، وہ نام ہم اپنے رب کو نہیں دے سکتے، اللہ سبحان تعالیٰ کو ان ناموں سے نہیں پکار سکتے ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نام ہمیں اپنی کتاب میں بتائے ہیں۔ تو لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارو جو اس نے اپنے لیے پسند کیے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس کی مخلوقات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو کسی بھی پہلو سے اس کے مشابہ ہو، اس کے جیسی ہو۔ جیسے بتائے، خالق اور مخلوق میں تو بہت فرق ہوگا نا، خالق جس نے پیدا کیا ہے، تو وہ مخلوق کی طرح تھوڑی ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق ہے۔ تو یہ جو خالق ہے، یعنی خالق کی جو کوالٹیز ہوتی ہے، وہ مخلوق میں کیسے ہو سکتی ہے بھلا بتائیں؟ جس کو پیدا کیا گیا ہو تو وہ خالق کے جیسا کیسے بن سکتا ہے؟ تو لہٰذا تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ تو کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا عمومی ذکر فرمایا کہ اس نے تمام اشیاء کو پیدا کیا ہے، اس سے اس نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ اس کا علم ان تمام اشیاء کا احاطہ کیا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، آپ سوچے جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان سب کو وہ جانتا ہے، اس کا، یعنی اس کو گھیرے ہوئے ہے تمام چیزوں کو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لہٰذا ان سب کو کے بارے میں جانتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم انسان، ہم تو اپنی جو چیز بناتے ہیں، ایون آپ دیکھیں جو ایک رائٹر ہوتا ہے دنیا میں، لکھنے والا، کیا اس کو اپنی ہر بات لکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، یاد ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی یار۔ بعض وقت ہم کوئی ڈرائنگ کرتے ہیں، اور ڈرائنگ جو پہلی ڈرائنگ کی سیکنڈ ڈرائنگ ہماری ویسی نہیں آتی ہے، ہے نا؟ تو سبحان اللہ، وہ ہم، چونکہ وہ رب ہے، تو اس نے جو بھی چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں، ہر درخت کے پتے کو وہ جانتا ہے، یعنی ایون درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا، لیکن یہ کہ اس کے علم میں ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ سوچیں، امیجن کریے پھر آپ، یعنی اس سے پھر ہم کو ایک اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کا تعارف جب، یعنی ہم کو حاصل ہوگا، تو ہم مزید اس کے آگے جھکیں گے، ہمارے اندر خشیت پیدا ہوں گی، ہم سرنڈر کریں گے اپنے آپ کو اس کے آگے، پھر ہم کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم مخلوق ہیں، ہمیں واقعی میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، سبحان اللہ کس شان کا وہ مالک ہے۔ تو اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، چونکہ اس نے پیدا کیا، لہٰذا اس کا علم بھی ان تمام، اس کا علم بھی ان، یعنی یہ ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کون سی چیز کس وقت کیا کر رہی ہے۔ یعنی ہم انسان ہی کو لے لیں کہ ایک وقت میں بیک وقت سارے انسان کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے اعمال کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس سے آپ سوچئے کہ سبحان اللہ، وہ کیسی ذات ہے، کس شان کی مالک ہے وہ ذات، کے بیک وقت، ایک ہی وقت میں سارے لوگ اگر کچھ کام کر رہے ہوں تو وہ سب کو جانتا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہو بکل شیء علیم، ہر وہ چیز کو جانتا ہے۔ تخلیق کے بعد علم کا ذکر کرنا اس دلیل عقلی کی طرف اشارہ ہے کہ اسے اپنی مخلوق کا علم بھی ہے، اور مخلوق میں اس کی پیدا کردہ تمام چیزیں اور پورا نظام ہے جس پر کائنات قائم ہے. سبحان اللہ. اس سے کہ اس میں خالق کے علم کی وسعت اور اس کی کامل حکمت پر دلیل ہے اصل میں. یعنی یہ بات دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل حکمت والا ہے. یعنی اس نے پیدا کر کے چھوڑ ہی نہیں دیا, یا ایسا نہیں کہ پیدا کر کے اس کو کوئی چیز کا علم ہی نہیں ہے. نہیں, سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے, اس کے کنٹرول میں ہے الحمدللہ. تو یہ دلیل ہے دراصل کہ یہ پورا نظام ایک ہی ذات چلا رہی ہے, ایک ہی ذات اس تمام کائنات کی اس نظام کی مالک ہے. تو سبحان اللہ, آپ اس کے علم کی وسعت کا اندازہ لگائیے, اس کی کامل حکمت کا اندازہ لگائیے. اور یہ دلیل ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, کہ وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا, اور وہ تو جبکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے. یعنی وہ تو پوشیدہ اور باریک امور سے آگاہ اور ان کی خبر رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. وهو الخلاق العلیم, سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ بڑا پیدا کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے. اور یہ اوپر سورہ ملک کی آیت تھی کہ اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. تو یہ تمہارا رب ہے, پہچانو ذرا اپنے رب کو, تم اس کی قدرت کاملہ کا احساس اپنے دل میں پیدا کرو. تو یہ جو معبود اللہ تعالیٰ اللہ سبحان تعالیٰ, تو تمہیں اس کا حق کس طرح سے ادا کرنا چاہیے؟ تمہیں تو اس کے آگے اپنے آپ کو سرینڈر کر دینا چاہیے, انتہائی تذلل کا اظہار کرنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم بہت ہی کمزور ہیں, اے اللہ ہم بہت ناتواں ہیں, اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے آگے جھکنے والے ہیں, اور ہم اپنی انتہائی محبت کا اظہار کریں. اور وہ محبت کیسے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جب کسی کے دل میں جاگزی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, اپنے رب کی مرضی کے مطابق چلتا ہے اور اپنے رب کی مرضی کے بغیر ایک کام نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ کی محبت, وہ اسی محبت کا مستحق ہے کہ اس سے اس طرح محبت کی جائے جیسے کہ تمام مومن اس سے محبت رکھتے ہیں, کیونکہ اتنی نعمتوں سے اس نے ہم کو نوازا ہے. آپ سوچئے کہ کتنی نعمتیں, آپ ذرا امیجن کریے, ہمارا روزانہ صبح اٹھنا, ہمارا کھانا پینا, اور کھانے پینے کے لیے جو چیزیں پرووائڈ ہمیں ہوتی ہیں جس ذریعے سے وہ آتی ہیں. تو سبحان اللہ, ہمارا وہ رب ہر مخلوق کا رب ہے وہ, اور اس نے یعنی اس سبحان اللہ, اللہ تعالی کے پاس وہ تمام علم ہے تمام چیزوں کا, جس کی بنا پر ہم کو اس کے آگے سرینڈر کرنا چاہیے. اس نے ہم سے تکلیفوں کو دور ہٹایا, ہمیں مشکلات سے راحت دی الحمدللہ. تو اس کے علاوہ کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا. لا الہ الا ہو, خالق کل شیء, ہر چیز کا وہ پیدا کرنے والا ہے, لہٰذا اسی کی عبادت کرو. تو عبادت صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے جائز ہے, کسی اور کے لیے نہیں. کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے, کسی کے آگے جھک نہیں سکتے. تو اپنی ہر قسم کی عبادت کرو, اسی کی طرف پھیر دو, اپنی تمام عبادات کو اس کے لیے خالص کر لو, اور ان عبادات میں صرف اسی کی رضا کو مقصد بناؤ. یعنی عبادت کر بھی رہے ہو تو کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور یہی کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے اصل میں, اسی کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے جن اور انس کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں, میری بندگی کریں. اور پھر وہو علی کل شیء وکیل, ہر چیز پر کارساز ہے. سبحان اللہ, نہیں جو چیزیں اس نے پیدا کی ہیں تو ان کو کیسے استعمال کرنا ہے, یا وہ کن استعمال میں آئیں گی؟ ہر اشیاء کی تخلیق, اس کی تدبیر, تصرف کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی وکالت اور بندوبست کے تحت, یعنی اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے. اس کو معلوم ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے, کس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کس کو. ایون اگر اس نے کوئی چیزیں ہمارے تصرف میں دے بھی دی ہیں تو اس کا بھی اس نے انتظام کیا کہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے بتا دے کہ انسان کو اگر کوئی چیز کا مالک بنایا گیا ہے, ذمہ دار بنایا گیا ہے, تو اس کو کس طرح سے کام لینا ہے ان چیزوں سے. تو سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز, آپ دیکھنے میں کائنات کی جو ہر چیز کام کر رہی ہے, کتنی مکمل اور کامل انتظام ہے پوری کائنات کا. سورج برابر اپنے وقت پر نکلتا ہے, چاند برابر اپنے وقت پر نکلتا ہے, ستارے اپنے وقت پر نکلتے ہیں, بارشیں برستی ہیں, ان بارشوں کے برسنے سے زمین لہلہا اٹھتی ہے, اس سے فصلیں نکلتی ہیں, انسانوں کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے, سورج کی روشنی اس کو غذا فراہم کرتی ہے, انہیں سپورٹ کرتی ہے. تو اب دیکھیں, یہ تمام چیزیں ایکچولی اللہ تعالی کی, جو اللہ تعالی نے تدبیر کی ہے کائنات میں, اس سب کی نشانیاں ہیں یہ ہمارے سامنے. اور کیسے اللہ تعالی نے انتظام کیا اپنی مخلوق کا, کہ مخلوق کے کھانے پینے کا, اس کی ان کی ضروریات کا. اور یہاں جو وکیل آیا ہے, وکیل کہتے ہیں جو کسی کی طرف سے ہم یہ لفظ اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں، وکیل کون ہوتا ہے؟ جو وکالت کرتا ہے، ہے نا، جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ اپنے لیے کوئی وکیل ہائر کرتے ہیں تو وکیل کیا کرے گا؟ آپ کو سپورٹ کرے گا، آپ کے حق میں، آپ کے فیور میں بات کرے گا. تو ہر چیز پر کارساز ہے سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا برابر بندوبست کر رکھا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس کے لیے کیا کام صحیح ہے، کون کیا کر سکتا ہے، کون کتنی کس کے اندر کیا چیز کی استقامت ہے. تو سبحان اللہ، یعنی یہ بھی اللہ سبحان اللہ کی قدرت کاملہ ہے اصل میں سبحان اللہ، کہ اس نے کیسے انتظام کر رکھا ہے. کیونکہ آج اگر اس نے ہمیں کوئی چیز، کوئی کام سونپا ہے، کوئی ذمہ داری دی ہے، تو ہم ذمہ دار ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اس پر، اور ہم کو اس کا جواب دینا ہوگا. تو اللہ سبحان تعالی کی وکالت کیا ہے؟ جو کمال علم، حسن تدبیر، عدل اور احسان کی ضامن ہے اصل میں. بس اللہ تعالی کی مخلوق میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ تعالی پر کوئی ایسا جملہ کہہ سکے، نعوذ باللہ، جسے اللہ تعالی کی شان میں گستاخی ہو. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر آپ نظر دوڑائیں، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا قرآن میں بار بار کہ تم دیکھو، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ کہ تمہیں کوئی اس میں خلل نظر آتا ہے، کوئی سوراخ نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی خلل نظر آتا ہے بھلا؟ یہ آ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، وہ تو بہترین خالق ہے اور حسن تدبیر سے کام لینے والا ہے. تو اس کی تدبیر میں کوئی نقص، کوئی عیب کہیں نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کی وکالت کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس نے اپنے دین کی وضاحت اور اس کو اچھی طرح سے بیان کرنے کے لیے سبحان اللہ اپنے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. وہ اہل ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اس نے ایسے سامان مہیا کر رکھے کہ جس کی وجہ سے اہل ایمان اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، خرابی سے بچ سکتے ہیں، دین میں بگاڑ سے بچ سکتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی کیسے اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہمارے لیے، کتنی حسن تدبیر سے اس نے اس کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، اور پھر یہ کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے. کسی کے بس کی بات ہے؟ ہم تو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کسی کو دی جائے اور اسے کہہ رہے کہ اچھا یہ پیالہ سنبھال کر رکھنا، اور پیالہ گلاس کا ہو اور اس میں پانی ہو، نہ یہ پانی گرنا چاہیے نہ ہی پیالہ پھوٹنا چاہیے. 24 گھنٹے کسی کو کھڑا کر دیا جائے، کیا وہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ بتائیں، ایک لمحے کے لیے تو کیا ہوگا؟ اس کو نیند آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور پھر کیا ہوگا کہ وہ پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، اور نہ وہ پانی اس میں رہے گا اور نہ ہی وہ پیالہ صحیح سلامت رہے گا. تو ایک پیالے کی تو حفاظت نہیں کر سکتے ہم 24 گھنٹے کے لیے. تو سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پوری دنیا، اس پوری کائنات کو، دنیا نہیں، دنیا تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، پوری کائنات کو سالہ سال سے اللہ تعالیٰ اس کا انتظام چلا رہا ہے، کس حسن تدبیر کے ساتھ. تو سبحان اللہ، سوچیں وہ ذات کیسی ہوگی، اور کیا اس کی، یعنی اس کی کبریائی کس کیسی ہوگی. ہماری زبان تو واقعی میں عاجز اور قاصر ہے کہ ہم اس کی کبریائی بھی بیان کر سکیں. سبحان اللہ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اسے آنکھیں نہیں پا سکتی. اس کی عظمت، اس کے جلال و کمال کی بنا پر نگاہیں اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی، یعنی کوئی آنکھوں میں اس کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے. دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے مجھے. تم اس پہاڑ کو دیکھ لو، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ ٹکا رہا تو. اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی. کہ تجلی ہوتا ہے ایک لمحہ بس، آنکھ پھلک جھپکنے کے برابر، ایک ذرا سا حصہ، ایک تو تجلی فرمائی تھی، اور وہ بھی اس کے شان کے لائق ہے. ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ تجلی کیا تھی، کیسی تھی. تو وہ پہاڑ کیا ہو گیا تھا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ پہاڑ تک اس کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا، تو ہم انسانوں کی نگاہیں بھلا کیسے کیا برداشت کر سکتی ہیں. اسی لیے جو حدیث سے ثابت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہتی ہے نا کہ معراج کے موقع پر رسول اکرم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ دنیا میں، یعنی دنیا کی زندگی میں پاسبل ہی نہیں ہے کہ انسان دیکھ سکے. وہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نگاہوں میں وہ طاقت دے گا کہ نگاہیں اس کو دیکھ سکیں. وہ جو آتا ہے نا کہ اشرقت الارض بنور ربیہا، کہ زمین تمہارے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. سبحان اللہ، تو جو ریڈینٹ، جو چمک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو نور ہے، اس پر ہماری آنکھیں جا ہی نہیں سکتی ابھی فی الحال. آپ دیکھیں سورج کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں, کتنے قسم کے گلاسز ہیں سورج کی طرف دیکھنے کے لیے, ہے نا. جب سورج کی روشنی کو ہم نہیں دیکھ سکتے ڈائریکٹ, جبکہ وہ ہم سے اتنی کروڑہا میٹر یا مائل دور ہے, تو سوچیں کہ یہ تو سورج تو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. دنیا میں جو بھی نور ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے, چاہے وہ نیکی اور ایک طرح سے روحانی نور ہو, یعنی اسلام کا, دین اسلام کا نور ہو, یا ہدایت کا نور ہو, یا پھر چاہے وہ فزیکل روشنی ہو جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی چیز کو, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان کا نور ہے, سبحان اللہ. تو اسی کے نور سے تو ساری روشنی اور یہ ساری بصیرتیں ہیں. تو وہ ذات کیسی ہوگی کہ کوئی اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا, تو سبحان اللہ آنکھیں اسے نہیں پا سکتی, تو اس کی عظمت اور اس کے جلال اور کمال کی بنا پر نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی, یعنی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, آخرت میں دیکھ سکیں گی اس کے چہرے کو, اور اس کے چہرے کو دیکھ کر ہم خوش ہوں گے, ہمارے چہرے پر اس کے اثرات پڑ رہے ہوں گے. تو جو ایکچولی ادراک کی نفی سے یہاں پر رویت کی نفی لازم نہیں آتی, یہ بات یاد رکھیے گا, کیونکہ اس سے پھر جو معتزلہ فرقہ ہے, یہ بہت سے لوگ اس سے گمراہ بھی ہو گئے, کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہی جب فرماتے کہ اس کو نگاہ نہیں پا سکتی, کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا اس کو, تو اس کو دیکھ نہیں سکیں گے. دیکھیں رویت الگ چیز ہے اور نگاہوں کا پانا, یعنی اس دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کو, یہ قیامت کے دن ہی ہوگا, قیامت کے بعد. تو رویت کا اثبات ہوتا ہے, کیونکہ ادراک جو کہ رویت کا ایک خاص وصف ہے, صفت ہے, کوئی اس کی نفی رویت کے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سبحان اللہ. یعنی یہاں پر یہ جو آیت ہے دراصل اس بات کی علامت ہے کہ نگاہیں نہیں پا سکتی اس کو, لیکن رویت مطلب آنکھوں سے دیکھنا, ابھی ہم امیجن نہیں کر سکتے اس کو, ہم نہ تصور کر سکتے ہیں اس کو, نہ اس دنیا میں ہماری نگاہیں اس کو پا سکتی ہیں, لیکن آخرت میں جو ایک دوسرے انہیں آمنے سامنے ہوں گے, یعنی اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائیں گے اور ہم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے, سبحان اللہ. اور یہ حدیث سے ثابت ہے اور اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا, جو گمراہ ہوگا وہی اس کا انکار کرے گا, یقین جانیے. یہ بھی عقیدے کے لحاظ سے ایک عقیدہ ہے اور اس عقیدے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرنا دراصل عقیدے کی خرابی کی نشانی ہے, اس کا عقیدہ ہی غلط ہے, سمجھے. تو جو لوگ ایک معطلہ فرقہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا انکار کر دیا تھا, یعنی نعوذ باللہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو معطل کر دیا ایک طرح سے, وہ لوگ رب تعالیٰ کی دیدار کا انکار کرتے ہیں. تو الٹا یہاں پر اللہ تعالیٰ یعنی یہ بتا رہے کہ یہاں پر نگاہیں نہیں پا سکتے, لیکن جو رویت ہے یعنی دیکھنا ہے وہ ہو سکتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے, بہت ساری احادیث آپ کو مل جائیں گے لیکن ہم یہاں سے چند ایک کا ذکر کریں گے, کہ مسروق بن اجدہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا, انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا, ابو عائشہ, مسروق کی کنیت تھی, تین باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی بات بھی اگر کسی نے کہی تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کو دیکھا, اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرک الابصار, اور فرماتا ہے وہ مکان علی بشرین, یعنی وہ کہتے کہ میں سب تکیہ لگائے بیٹھے تھے, میں اٹھ کر بیٹھ کر کہا کہ ام المومنین جلدی نہ کیجیے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً اُخْرَى, اور فرمایا کہ وَلَقَدْ رَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے اس بارے میں رسول اللہ سے پوچھا تھا, تو آپ نے فرمایا وہ تو جبریل تھے جنہیں میں نے دیکھا تھا, اور دونوں بار ان کی اصلی صورت میں نہیں بلکہ آسمان سے اترتے دیکھا, اور وہ اتنے بڑے تھے کہ زمین و آسمان کے درمیان کی فضا بھر گئی تھی. اور جس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم من اللہ وحی سے کچھ چھپایا, اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ رسول بلغ, اور جس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کو ہونے والی بات جانتے تھے, اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, ترمذی کی حدیث ہے. لیکن قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گا, جس کی بہت ساری احادیث سے ثابت ہیں. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے کہا کہ تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے, یہ کچھ رکاوٹ ہے؟ تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, ہم تو چاند کو بہت اچھے سے دیکھ رہے ہیں. کہا کہ ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھو گے, اور یہ قیامت کے دن ہوگا یا قیامت کے بعد ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا حجاب ہٹائے گا اور ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے. اور اس وقت انسان کو, یعنی جو مومن ہوں گے, وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر ان کو کوئی اور خوشی نصیب نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار کی لذت سے نواز قیامت کے دن یا قیامت کے بعد۔ آمین۔ تو نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی وہی ہے جس کے علم نے ظاہر اور باطن کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے، ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تمام، یعنی ہر، چاہے کوئی بات ہو، کوئی دل میں آنے والا خیال ہو۔ آپ سوچیں کہ وہ دلوں کے خیالات تک کو جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، جو کچھ تم دلوں میں چھپاتے ہو وہ سب اس کو، سینوں کی راز کو جانتا ہے۔ تمام جہری اور خفیہ آوازوں کو وہ جانتا ہے، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ هو اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت ہی باریک بین اور خبردار ہے۔ لطیف باریک بینی کو کہتے ہیں، خبیر خبر رکھنے والا ہے، یعنی جس کا علم اور خبر بہت باریک اور دقیق ہے، حتیٰ کہ یعنی ایک پہاڑ کے اندر ایک رائی کا دانہ چھپا ہو تو چھپی ہوئی چیزوں اور باطن کا بھی وہ ادراک کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس کے دینی مسالے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ان مسالے کو اس کے پاس اس طریقے سے پہنچاتا ہے کہ بندے کو اس کا شعور تک نہیں ہوتا۔ یعنی آپ دیکھیں، ہدایت کو ہی لے لیں، آپ نماز کو لے لیں، ہدایت کو لے لیں، بہت ساری جتنی بھی اچھی باتیں ان سب کو لے لیں، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم تک پہنچایا، کتنا وہ باریک بین ہے، باخبر ہے وہ۔ یا پھر ہمارے دنیاوی کاموں کو لے لیں، کہ کیسے انسان کو جاب ملتی چلی جاتی ہے، ساری چیزیں اس کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے، انسان کو شعور تک نہیں ہوتا، اسے جاب مل جاتی ہے یا اسے جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو یہ کس وجہ سے؟ اس وہو لطیف الخبیر، اس باریک بین اور باخبر ذات کی طرف سے ہے کہ بندے کو شعور تک نہیں ہوتا اور وہ ان سارے فائدوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ پھر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خود بخود ایسی سعادتوں سے نوازتا ہے کہ وہ ہمیشہ جو قائم رہنے والی فلاح ہے، کامیابی ہے، اس کی طرف چلتا چلا جاتا ہے اور اپنی منزل پر پہنچتا چلا جاتا ہے، اور وہ خود اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ کیسے راستے کھلتے گئے اور کیسے اس کو منزل ملتی گئی، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ایسے کاموں کو مقدر کر دیتا ہے جنہیں بندہ بعض اوقات ناپسند کرتا ہے اور ان کی وجہ سے وہ دکھ اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کو دور کرنے کی دعا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا دین اس کے لیے زیادہ درست ہے۔ یعنی یہ جو تکلیف اس کو پہنچی ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے درجات بلند ہو اور اسی میں اس کے لیے کامیابی ہو، ہم نہیں جانتے۔ پاک ہے وہ لطف و کرم والی باریک بین ذات جو مومنوں کے ساتھ بہت رحیم ہے۔ واقعی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ تصور کر سکتے ہیں، ابھی امیجن کر سکتے، کہ بعض شادیاں ہیں، بعض رشتے ہیں جو کسی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنا نقصان ہو گیا ہمارا، لیکن اسی میں اس کی بھلائی رکھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ لطف و کرم والی ذات جانتی ہے کہ میرے بندے میں کس چیز میں بھلائی ہے میرے بندے کے لیے۔ بظاہر ہم کو نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جاب چلی گئی، شادی ختم ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا، فلاں فلاں چیز نہیں رہی، فلاں نقصان ہو گیا، فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں بیماری آ گئی، وہ سمجھ جاتے کہہ رہے ہیں میرا تو نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ لطف و کرم والی ذات جانتی ہے کہ نہیں، اسی میں میرے بندے کی بھلائی ہے، کیونکہ وہ اللطیف ہے، الخبیر ہے۔ آپ بتائیے، کسی نقصان پر پھر ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ری ایکٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیوں نقصان رکھ دیا؟ یہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جی بالکل، اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے ہم نے، کہ جو بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے لیے، اسی میں یقیناً ہمارے لیے بہتری ہوگی، کیونکہ وہ اللطیف الخبیر ہے، وہ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کس چیز میں بھلائی ہے، کس میں خیر ہے ہمارے لیے۔ بظاہر ہمیں نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اسی میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ وہ کشتی میں سوراخ کر دیا تھا نا، بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا تھا ہمیں کہہ رہے خضر علیہ السلام نے سوراخ کیوں کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اسی بنا پر بول اٹھے کہ وہ کشتی والے نے آپ کے اوپر مہربانی کی کہ بغیر پیسوں کے آپ کو سواری کروا رہا ہے، اور آپ نے اسی کے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ لیکن سبحان اللہ، کتنی حکمت تھی نا اس میں، کہ وہ کشتی کو بچانا چاہتے تھے سوراخ کر کے۔ تو بعض اوقات نقصان اٹھا کر بھی بہت سارے فائدے ملتے ہیں، لیکن ہم کو ان فائدوں کی خبر نہیں ہوتی نا، اس لیے ہم نہیں جانتے۔ تو ہمارے رب نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے، تنگی ہے، مشکل حالات ہیں، کوئی مصیبتیں ہیں، کوئی بھی نقصان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے زندگی میں، تو یقیناً اس اللطیف الخبیر ہمارا رب ہمارا مالک ہمارا خالق جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کس چیز میں بھلائی ہے. اس نے ہماری ہدایت کا سامان کر رکھا ہوتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سامان رکھا ہوتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. وہ ہمیں درجات کی بلندی تک لے جانا چاہتا ہے. تو قرآن کیوں دلوں کے لیے شفا ہے, امراض بیماریوں کے لیے شفا ہے؟ کیونکہ اس میں یہ اللہ کا کلام ہے. اصل میں آپ جب اس کو کھولیں گے آپ کو یہی لگے گا کہ اچھا یہ تو مجھے سے مخاطب ہے, یہ تو میرے ہی حالت بیان ہو رہے ہیں, اور مجھے آج یہی سہارے کی ضرورت تھی. اور واقعی میں ہم سب کمزور بندے ہیں نا, ہم سب بہت ناتواں ہیں, ہم بہت کمزور ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات دراصل ہمیں دلاسا دیتی ہیں, ہمیں سپورٹ کرتی ہیں, ہمیں ہمت دلاتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس کی حکمتوں کو سمجھ سکیں, اس کے فیصلوں پر راضی رہ سکیں. یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام کا ہم سوچیں کبھی بھی ایسا کوئی وقت آئے تو, اور کیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہم اشکو بسی و حزنی الی اللہ, کہ میں اپنا شکوہ اپنا جو بھی کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے رکھتا ہوں. تو ہم بھی انسانوں کی بجائے, بندوں کی بجائے, اس رب کے آگے اپنی تمام شکایتیں رکھیں, جو ان شکایتوں کو دور کرنے والا ہے, جس کے اندر وہ طاقت ہے, وہی ہمارے حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے, وہی ہمارے حالات بہتر کر سکتا ہے. اور سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے. سبحان اللہ, وہ اللطیف الخبیر ہے. سبحان اللہ, وہ بہت ہی باریک بین اور باخبر ہے, ہمارے دلوں کے حال تک جانتا ہے. تو بہت ہی لطف و کرم والی ہے وہ ذات, اور جو مومنوں کے ساتھ بہت رحیم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت اور واضح دلائل بیان کر دیے, اور وہ مطلب اور مقصد بتا دیے جو حق پر دلالت کرتے ہیں, تو ان کو آگاہ کر کے خبردار کر دیا کہ ان کی ہدایت اور گمراہی خود ان کے ذات کے لیے نہیں. اگر جو بھی کوئی اب اللہ تعالیٰ کی آیات پر جو ایمان رکھتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا, اور جو اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے ان نشانیوں سے منہ موڑتا ہے تو آپ بتائیے نقصان کس کا ہے, خالق کا یا بندوں کا؟ تو جو ان آیات سے نشانیوں سے منہ موڑتا ہے, ان کھلی کھلی نشانیوں سے بصیرت سے فائدہ نہیں اٹھاتا, یہ بصیرت سے کام نہیں لیتا, تو یہ بصائر آ چکی ہیں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یقیناً. نہیں, تمہارے پاس ایسی آیت آ گئی ہیں جو حق کو واضح کرتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی آیت آپ دیکھ رہے ہیں, یہ قرآن ہی تو ہے جو آج ہمیں سپورٹ کیا. یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو آپ سوچے ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے, کہاں جاتے. اس کی آیتیں کتنی خوبصورت اس کی آیتیں ہیں, کتنا سپورٹ کرنے والی, ہمیں استقامت دینے والی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے پاس ایسی آیتیں آ گئی ہیں جو حق کو واضح کرتی ہیں, جو دلوں کے لیے حق کو ایسے واضح اور نمایاں کر دیتی ہے جیسے آنکھوں کے سامنے سورج. کیونکہ سبحان اللہ, یہ آیات فصاحت لفظ بیان اور واضح کرنے کے انداز کے ذریعے سے اس میں جو معنی ہے, خوبصورت معنی, اس کے حقائق سب پر مشتمل ہے یہ. سبحان اللہ, کیونکہ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اس رب کا کلام ہے جس نے اپنی تمام نعمتیں, چاہے وہ ظاہری ہو باطنی ہو, ہر طرح سے مخلوق کی تربیت کے لیے اس نے ہمارے سامنے بھیجی ہیں, رکھی ہیں. اور یہ ساری جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی, ہماری تربیت کے لیے ہے, اصل میں ہماری اصلاح کے لیے ہے. اور جو سب سے جلیل ترین نعمت, یہ سب سے بہترین نعمت ہم جس کو کہہ سکتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کا بیان اور اس کی وضاحت ہے. اور اس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا, یعنی اس کتاب کی وضاحت کے لیے کس کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ کون ہمیں کھول کر بیان کرتا ہے یہ آیتیں؟ کون ہمیں اس کی تعلیمات دیتا ہے؟ کون ہمیں اس کی حکمت بھری باتوں کو سمجھاتا ہے؟ اللہ کے رسول. کتنا ہم پر احسان ہے نا اللہ تعالیٰ کا. تو بس جس نے بصیرت حاصل کر لی, جس نے دیکھ لیا, فمن ابصر, جو کوئی ان آیت کے ذریعے سے عبرت کے مواقع دیکھ لیتا ہے اور اس کی تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے, فلی نفسی, تو یہ خود اس کی ذات کے لیے فائدہ مند ہے. سبحان اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے. آپ خود بتائیے کہ ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانا اور بصیرت سے کام لینا, اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکامات پر عمل کرتے ہیں, اس کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں, تو فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے. وَمَنْ عَمِيَ, اور جو اندھا رہا, یعنی وہ دیکھتا تو ہے مگر بصیرت کے ساتھ غور و فکر نہیں کرتا, تو یہاں پر اس کو وارننگ دی جا رہی ہے, جو اسے قبول نہیں کرتا, حالانکہ اس کے سامنے حق واضح ہو گیا تھا, مگر وہ اطاعت سے منہ موڑتا ہے اور اللہ کے آگے نہیں جھکتا, تو دراصل یہ اس کا اندھا پن ہے. تو رسول کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ وما انا علیکم بحفیظ، یعنی اے رسول کہہ دیجئے کہ میں نہیں ہوں ذمہ دار تمہارے نگہبان، کہ میں تمہارے اعمال پر نظر رکھوں اور ہمیشہ ان کی نگرانی کروں، میری ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا ہے اور میں نے یہ ذمہ داری ادا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ پر نازل کیا تھا میں نے پہنچا دیا، یہی میرا فرض ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، وہ میرے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، اس سے ہم کو غور و فکر کا بھی پتہ چلتا ہے، یہ جو ہم دراصل یہ جو دوبارہ ہم تفسیر کر رہے ہیں تدبر اور عمل، تو یہ غور و فکر اصل میں انسان کو تھوڑی دیر کا جو غور و فکر ہے وہ انسان کو بہت کچھ عطا کرتا ہے، اس کے سامنے وہ اسرار اور رموز کھولتا ہے جسے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنے رب کی کبریائی کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، کائنات کی نشانیوں پر جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور وہ مزید اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نشانیوں کو دیکھ کر کہا تھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، اور پھر سب سے بیزار ہو گئے کہ نہیں یہ سب میرے رب نہیں ہو سکتے، میں ڈوبنے والوں کا قائل نہیں ہوں۔ تو یہ غور و فکر انسان کو بہت کچھ عطا کرتا ہے، بصیرت عطا کرتا ہے غور و فکر۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کیا کریں، دیکھا کریں رات کے اندھیرے میں آسمان کو اور اس پر چمکتے ستاروں کو، اور دیکھا کریں سورج کو، اس کی روشنی کو، اور سمندر کو، اور جب ہوائیں چلتی ہیں، اور جب بارش برستی ہے، اور زمین کو کیسے اس میں سے وہ بیج اپنے آپ کو پھاڑ کر اس میں سے پودا نکلتا ہے، اور پھر وہ زمین کے اوپر تناور درخت بن کر نکل کھڑا ہوتا ہے، اور کیسے اس کو پھل لگتے ہیں، پھر کیسے وہ سارا سبزہ بھوسا بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کے مراحل ہے، اصل میں غور و فکر انسان کو بہت جلا دیتا ہے، اصل میں بہت فائدے دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ابن تیمیہ دعا کیا کرتے تھے، یا مفہم سلیمان فہمنی، یا معلم ابراہیم علمنی، کہ اے ابراہیم کو علم دینے والے مجھے بھی علم عطا کر، اور اے سلیمان علیہ السلام کو فہم دینے والے مجھے بھی فہم عطا کر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اپنی نشانیاں اتاری، اور سب سے بڑھ کر قرآن اس کی نشانی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اتنے بہترین پیرائے میں ہمارے سامنے پیش کیا کہ جب آپ قرآن پڑھیں، جب آپ کو ایک نئی چیز سیکھنے اور سننے اور سمجھنے کو ملے گی، الحمدللہ حکمت اور بصیرت کے نئے دروازے آپ کے سامنے کھولتا ہے قرآن، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اور انہوں نے واضح کر کے ہمیں کھول کر بتایا ان آیات کے بارے میں، تو یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہیں اس کو ہمیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر، اس کے نشانے پر غور و فکر کریں گے تو ہمارے دل میں خود بخود اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خشیت پیدا ہوگی، اور یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اس کے بندے صرف اسی کے آگے جھکیں، اسی کی عبادت کریں، اسی سے مدد مانگیں، اور اسی یعنی اپنے رب کو اپنا سب کچھ مانیں، تسلیم کریں، اس کے حکم کو مانیں، اور اس کے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے مزید غور و فکر کے دروازے کھولے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا کرے، اور تدبر اور غور و فکر کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ تو آج کی جو آیت تھی یہ والی کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، تو جو کوئی ان بصائر سے، ان نشانیوں سے، بصیرت والی باتوں سے نصیحت قبول کرے گا تو اپنے خود کے لیے کرے گا۔ تو اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات کے لیے مزید وقف کر دیں، اس کے کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو مشغول کریں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر، اس کی تلاوت کریں، اس کی تفسیر کریں، سمجھیں اس کو، پڑھیں، اور اس کے بارے میں سوال کریں، جانیں اس کے معنی کے بارے میں، اگر ہم کو نہیں معلوم ہے تو، سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر ہم یہ سب کرتے ہیں تو اپنے فلی نفس ہی، بس اپنے ہی لیے کرتے ہیں، ہمارا اپنا خود کا فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین، اس میں غور و فکر کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور اس کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کی، آمین۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔